عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى في سورة الفتح: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى لا نناضيع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. متفق عليه. وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگر آج اس موضوع پر پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی تھی اور میرا اپنا ارادہ یہ تھا کہ اس سلسلے کی وہ آخری کڑی ہوتی، ذہن میں رکھیے کہ میرا اصل موضوع اس وقت یہ تھا کہ قیام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا قیام نظام اسلامی یا اقامت دین یا پاکستان میں نفاذ شریعت، اصطلاحات چار ہیں، مفہوم ایک ہی ہے، مراد مدعا ایک، عباراتنا شتا و حسن کا واحد، ہماری عبارات مختلف ہوتی ہیں، تیرا حسن تو ایک وحدت ہے، کوئی کسی طرح تجھے یاد کر لیتا ہے، کوئی کسی طرح تجھے پکار لیتا ہے. قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. تو یہ جو چار اصطلاحات ہیں، اس سے جو چیز مقصود ہے، پاکستان میں بالفعل اس مقصود کو حاصل کرنا سیاسی عمل کے ذریعے ممکن نہیں ہے، بلکہ ایک انقلابی عمل کے ذریعے ممکن ہے. یہ ہے میری گفتگو کا لب لباب. میں آج اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دوں کہ یہ بات وہ ہے کہ جو الحمدللہ ہمارے جو موجودہ سربراہ حکومت ہیں ان پر بھی واضح ہے. میں نے اس سے پہلے یہ روایت آپ کو اس لیے نہیں سنائی تھی کہ میں نے کبھی یہ واقعہ سنا تھا لیکن مجھے یاد نہ تھا کہ مجھے کس نے سنایا ہے اور یہ واقعہ کہاں کا ہے. تو گویا کہ وہ روایت جو ہے اب مجہول ہو گئی تھی اپنی سند کے اعتبار سے، لہذا میں نے اس کو نقل کرنا مناسب نہ سمجھا. پچھلے دنوں اتفاق سے میں نے ان صاحب سے ذکر کیا، انہوں نے کہا میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی اور واقعہ یہ ہے، تو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں. ہمارے صدر صاحب اپنے دورے پر گئے ہوئے تھے رحیم یار خان، اور وہاں کچھ جو یہ کاؤنسلرز وغیرہ ہوتے ہیں جس لیول کے بھی وہ تھے، ان کا ایک اجلاس تھا. ان میں ایک خاتون کاؤنسلر بھی، نوجوان خاتون جو باپرد ہے، برقع پوش ہے، اور جو صاحب اس واقعے کے راوی ہیں ڈاکٹر محمد نذیر مسلم صاحب، ان کی وہ بھانجی. میں یہ ساری سند کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے وہاں صدر صاحب پر کچھ سوالات کی وہ چھاڑ کی کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ کیوں نہیں کر رہے، یہ کام کرنا چاہیے، اسلامی نظام کا جب اتنا ارادہ ہے پختہ اور آپ کا اتنا عزم ہے اور اتنے اعلانات ہیں تو یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے. اس کے جواب میں وہ بہت بڑا بہت پیارا جملہ ہے جو صدر صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ بیٹی، ہمارے ملک میں اس وقت جو اسلام کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ کسی انقلابی عمل کے نتیجے میں نہیں ہے. یہ جو فرق ہے اس کو بڑی ہی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کر دیا. اس طرح کے بڑے بڑے قدم کسی انقلابی جدوجہد کے نتیجے میں اٹھا کرتے ہیں، یہاں وہ انقلابی جدوجہد تو ہوئی نہیں. وہ تو ایک اتفاقی بات ہے کہ ملٹری نے ٹیک اوور کیا اور ملٹری کا سربراہ اس وقت ایک دیندار، نمازی، روزے دار، اور جو برائیاں ہیں بڑی بڑی ان سے بچا ہوا شخص، لہذا اس نے اپنی حد تک خلوص اور اخلاص جو ہے کسی کا وہ صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے یا اس شخص کے علم میں ہوتا ہے. ہم نہ کسی کے خلوص کی سند اسے دے سکتے ہیں اور نہ کسی کے خلوص پر حملہ کر سکتے ہیں، نفیاً یا اس بات پر، دونوں باتیں غلط ہیں. خلوص کا معاملہ وہ جانے، اس کا رب جانے. لیکن بہرحال اس نے کچھ نہ کچھ جسے ہم نیم دلانا کہتے ہیں، اور میں نیم دلانا سے بھی نیچے اتر کر کوارٹر ہارٹڈلی کہتا ہوں، یہ کوارٹر ہارٹڈلی ہے، ہاف ہارٹڈ بھی نہیں. تو یہ کچھ اقدامات کیے ہیں. تو یہ بس انہوں نے گویا کہ اپنی بے بسی کا اظہار کیا ان الفاظ کے ذریعے سے کہ یہاں جو اسلام ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کسی انقلابی عمل کے نتیجے میں نہیں آ رہا ہے، کہ تم اتنے بڑے بڑے اقدامات کا ہم سے مطالبہ کر رہی ہیں. تو اس بات کو بھی ذہن میں باندھ لیجئے کہ میری ان تمام گفتگوؤں کا در حقیقت لب الباب یہ ہے کہ یہاں کوئی اتفاقی طور پر دیندار حاکم آ جائے تو وہ اوپر سے اسلام کو ٹھونس دے، یہ بھی آسان نہیں. اگرچہ میرا تقاضا یہی رہا ضیاء صاحب سے کہ آپ ٹھونسیے، اور اگر یہ معاشرہ آپ کو اٹھا کر پھینک دے تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوگی اسلام کے راستے میں. اگر ایک بہت بڑے بادشاہ نے تخت حکومت کو لات مار دی تھی ایک عورت کے لیے، تو اسلام کے لیے اور پورے کے پورے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اگر کوئی شخص یہ ذاتی قربانی دے دے تو تاریخ انسانی میں یہ لوگوں کے اندر جذبات ایمانی کو برقرار رکھنے کا، تازہ رکھنے کا، اس میں حرارت قائم کرنے کا ذریعہ بن جائے. بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ کس حد تک ٹھونستے ہیں، کس حد تک نہیں ٹھونستے ہیں. وہ یہ تو فرماتے ہیں، کوئٹے میں فرما آئے ہیں کہ ہمارا تصور جو ہے عورتوں کی آزادی کا وہ اور ہے، مغرب کا اور ہے، الحمدللہ. لیکن ہمارا تصور کیا ہے اسے ڈیفائن کرے، اس کو مبہم کیوں چھوڑتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی موجود ہے، علم اور فضل کا بہت بڑا سرمایہ موجود ہے، علماء ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں، کیوں نہیں ریفر کرتے اس مسئلے کو کہ وہ معین کریں کہ ہمارا سماجی نظام کیا ہونا چاہیے؟
عورت کا مقام ایک اسلامی معاشرے میں کیا ہے؟ بہرحال یہ بات تو ہوئی نا ہماری اور صدر کا، اس کو ایک طرف چھوڑیے اس وقت. اس وقت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک انقلابی جد و جہد سے یہاں اسلام آ سکتا ہے کسی سیاسی عمل سے. 35 برس کی تاریخ اس پر شاہد ہے اور عقلی دلائل بھی میں آپ کو دے چکا ہوں. سیاسی عمل کے ذریعے سے تو جو بھی عوام کی کیفیت ہوگی ذہنی اخلاقی، وہی ریفلیکٹ کرے گی اس نظام حکومت میں جو الیکشن کے ذریعے سے قائم ہوگا. انقلابی عمل کے اب کیا لوازم تھے وہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس میں صرف ایک بات تھی جو رہ گئی تھی کہ کسی انقلابی جماعت کے لیے نظام جو ہوتا ہے حیات تنظیمی، وہ ایک شخصی قیادت کے بغیر نہیں چلتا. دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ عمل ہوا ایک شخص کے لیے، جہاں نیم انقلابی جد و جہد بھی ہوئی ہے وہاں بھی شخصی قیادت ہے جو فیصلہ کن ہوئی. مثلاً پاکستان کا قیام، اسے ہم ایک ٹوٹل ریولیوشن تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ جو 5-6 سال کی جد و جہد مسلم لیگ کی ہے، پاکستان ریزولوشن کے بعد سے لے کر قیام پاکستان تک یہ ایک ریولیوشنری سٹائل کی جد و جہد تھی اور اس میں قائد اعظم کی مرکزی شخصیت جو ہے وہ فیصلہ کن. باقی تمام جتنے بھی قائدین ہوں دوسری اور تیسری اور چوتھی سب کے، ان سب کو جمع کر لیجئے اور قائد اعظم کو ایک پرڑے میں اور ان کو ایک پرڑے میں ڈالیے، تب بھی قائد اعظم کی شخصیت جو ہے وہ بھاری. چاہے ان پر کتنی ہی تنقیدیں کوئی شخص کرے کہ بڑا ان کا ڈکٹیٹرانہ مزاج تھا، اتھارٹیرین انداز تھا، لیکن یہ کہ اس کے بغیر چلتا نہیں ہوا. ہمارے ہاں ایک اور ریولیوشن آ رہا تھا، آتے آتے رک گیا، اس لیے کہ لانے والے کے اندر اتنا ظرف نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ ایک انقلاب کی ضرورت تھی، طوفان تھا جو آیا تھا. اس میں بھی ایک شخص، اس کی شخصیت، یہ در حقیقت فیصلہ کن تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایران کا انقلاب ایک شخص امام خمینی، اس کی قیادت، اس کا میں ہونے ملت ہے. تو یہ تو میں نے مثالیں دی ادھر ادھر سے، لیکن جو ہمارا اصل نظام ہے وہ کیا ہے، اس اعتبار سے بھی کہ قرآن و سنت سے کیا ملا، اس اعتبار سے بھی کہ ہماری پوری تاریخ میں کیا رہا، وہ ہے نظام بیعت. وہ لفظ کے جو بدنام ہو گیا، ہم نے بدنام کیا. بدنام کنندگان نکو نام چند، ہم اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں، ہم دین کے نام کو بٹا لگانے والے ہیں، ہم اپنے اعمال کے ذریعے حرمین شریفین کی حرمت کا پردہ چاک کرنے والے ہیں. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و تلقے ویس و چادر زورا، یہ ہمارے کرتوت ہیں. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم جو چیزیں بھی دین کی کسی وجہ سے بدنام ہو گئی ان کو ترک کرتے چلے جائیں. اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ لہک لہک کر اور ترنم کے ساتھ اقبال کے اشعار پڑھنے آسان ہیں. بمصطفیٰ برساں خویش را کے دین ہماؤس، اگر بہو نہ رسی بھی تمام بولا بیس. لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچانا آسان نہیں. اگر تو طریق محمدی ہے اسوہ کاملہ اور اسوہ حسنہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، تو پھر یہ دلیلیں کیا مانی کہ زمانہ بدل گیا اور زمانہ تبدیل ہو گیا، حالات بدل گئے، یہ کیا بیعت کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا تو مطلب ہے کہ چھکروں پر چلنا چاہیے. وہی اقبال کہتا ہے، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید. یہ کیا ہے قدیم و جدید کا قصہ؟ انسانی مسائل بدلے نہیں ہیں، تہذیب کا معاملہ وہی ہے، تمدن کے مسائل وہی ہیں، عورت اور مرد کے درمیان کیا توازن ہو یہ مسئلہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے، فرد اور اجتماعیت کے مابین کیا ایکویشن ہو یہ ہمیشہ سے مسئلہ ہے، سرمایہ اور دولت کے درمیان کیسے توازن ہو، یہ ہمیشہ سے مسئلہ چلا آ رہا ہے. تو مسائل وہی ہیں، اور در حقیقت میرے نزدیک چاہے وہ لوگ زبان سے ختم نبوت کے قائل ہیں، دل سے ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، جو یہ نہیں مانتے کہ اس وقت محمدی تا قیام قیامت قابل عمل ہے، یہ چیز تو ختم نبوت کا لازمی، اس کی کرولری، اس کا نتیجہ ہے. اگر اس حد تک زمانہ اپنا ترقی کا سفر طے نہ کر چکا ہوتا کہ اس میں آخری اور ابدی اسوہ دے دیا جاتا تو ابھی نبوت ختم نہ ہوتی، پھر تو سلسلہ جاری رہنا چاہیے تھا. ختم نبوت کے لیے وہ متعین وقت اللہ نے کیوں منتخب کیا؟ کیا یہ الٹپ ہے، ایٹ رینڈم ہے؟ نہیں، یہ حکمت خداوندی کے تحت. آج انسانی تمدن اس سطح پر آ گیا ہے کہ اس کو اب ابدی ہدایت نامہ دیا جا سکتا ہے. اس ہدایت نامے کے دو جز ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول ہی. اس سے یا تو اعراض ہوتا ہے یہ کہہ کر حسبنا کتاب اللہ، صرف کتاب اللہ ہی کی پیروی کریں گے، سنت کو ہم نہیں مانتے، یا جو لوگ اتنے جری نہیں ہیں کھل کر یہ بات نہیں کہہ سکتے، وہ سنت رسول کو سیکنڈری یا ٹرشری سٹیج پر لانا چاہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ وہ کولوکیل لینگویج میں کھلے لائن لگانا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر ارے زمانہ بدل گیا، اب تو ترقی کا دور ہے، اب تو بہت سے مسائل جو ہے تبدیل ہو گئے. یہ سارا در حقیقت استدلال جو ہے یہ سنت کو شیڈو کرنے کے لیے، سنت رسول کو پیچھے لے جانے. تو ہمیں کتاب اللہ، سنت رسول، خلافت راشدہ کی تاریخ، پھر امت کی پوری تاریخ میں جو پیوٹ ملتا ہے، تنظیم اجتماعیت کے لیے جو فلکرم ہے ہمیں ہر جگہ جو ملے گا، وہ اصول بیعت. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بیعت اصلاً ہے اللہ کے ہاتھ پر، بیع و شرع، بیعت سے بیعت ہے. وہ بیع و شرع کیا ہے؟ کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے جنت کے عوض. قیمت کی پیمنٹ ڈیفرڈ ہے، وہ موت کے بعد ملے گی، لیکن بیع سلم کے اصول کے تحت جان اور مال خریدو، ہو گیا سودا. اب اللہ نے وہ جان اور مال پھر آپ کے پاس بطور امانت رکھ دی، جب ہم مانگیں گے دینی ہوگی، جب مال مانگے حاضر کرو، جب جان مانگے حاضر کرو، ورنہ خیانت، ورنہ غدر ہے، بے وفائی. یقاتلون فی سبیل اللہ، اس بیع و شرع کا جو سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. اس میں تو آدمی کو نقد جان لے کر جو امانت تھی لے آؤ میدان میں. فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے ہیں. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وسوسہ ذہن میں نہ آنے دینا کہ جنت کس نے دیکھی، کب ملی، نو نقد نہ تیرا ادھار، یہ تو ادھار وعدہ ہے. جان لو کہ یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے، حق ہے، قائم ہے، اور یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ بار بار اس کی توثیق ہوئی ہے، تجدید ہوئی ہے. یہ وعدہ تورات میں آیا، یہ وعدہ انجیل میں آیا، یہ وعدہ قرآن میں آیا. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور سوچو اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی اپنے وعدے کا وفا کرنے والا ہو سکتا؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بہت خوشیاں مناؤ، جو سودا تم نے کیا ہے اللہ سے، اس سے زیادہ نفع بخش سودا کوئی نہیں. وذلک هو الفوز العظیم، اور جان لو یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. اصل میں یہ بیع و شرع ہے جس کے لیے لفظ بیعت ہے. یہ بیع و شرع کس کے درمیان؟ بندے اور اللہ کے درمیان، لیکن اللہ تو سامنے ہے نہیں. اولاً یہ بیعت ہوئی اللہ سے، لیکن محمد کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ محمد کی وہ آیت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ،
اے نبی جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت،
ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر،
فمن نکص فانما ینکص علی نفسہ،
تو جو کوئی اس بیعت کو توڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، بد عہدی کرے گا، بے وفائی کرے گا، غدر کا مرتکب ہوگا، تو اس کا سارا وبال اسی کی جان پر آئے گا، نہ اللہ کا کچھ بگڑے گا، نہ آپ کا بگڑے گا، نہ اللہ کے دین کا بگڑے گا۔
ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ،
اور جس نے پورا کر دیا وہ معاہدہ جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، فسیوتیہ اجرا عظیما،
تو ان کو تو اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے۔
میں نے ابتدا میں تو تلاوت نہیں کی تھی، لیکن سورہ احزاب کی وہ آیت یہاں پر ٹانک لیجئے،
من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ،
اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جو پورا کر چکے، سچ کر دکھا چکے اپنے اس عہد کو جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا۔
وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ،
ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی گردنیں کٹوا چکے، اپنے سروں کے نذرانے پیش کر چکے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ،
اور جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ہمارا وقت آئے اور ہم بھی سبک دوش ہو جائیں۔ یہ امانت جو ہمارے پاس تھی، بے و شراب ہو چکی تھی، یہ امانت پیش کر کے اور ہم سرخرو ہو جائے کہ ہماری طرف سے وہ بے مکمل ہو جائے، تاکہ اللہ کی طرف سے اس قیمت کے ہم حقدار بن سکیں۔
یہ بے جو حضور نے لی،
میں نے عرض کیا تھا کہ حضور پر تو محض ایمان لانا ہی سمودات کی بیعت ہے، رسول مان لیا تو اس کے بعد اب کون سا اختیار ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نے بیعتیں لی۔ یہ بیعتیں جو تھیں اگر آپ غور کریں گے تو معین طور پر جہاد کے لیے تھی،
مجاہدہ فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ،
اس کے مختلف مراحل کے لیے بیعتیں ہوئی۔ جو شخص بھی اسلام لایا، نماز تو اس پر اللہ کی طرف سے فرض ہے،
روزہ محمد نے فرض نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
زکات حج اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن دین کو قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے وہ اصلا فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ کس کا فرض ہوا؟
محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب جو بھی امت میں سے آپ کا ساتھ دیتا ہے وہ اس خاص کام کے لیے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے آج آپ کو وہ شعر سنایا جو غزوہ خندق کے موقع پر ایک ترانے کی صورت میں صحابہ کرام جب کدالیں چلا رہے تھے، یہ آپ کو معلوم ہے فطرت انسانی، میں پھر کہہ رہا ہوں ایک ہی ہے، جہاں کہیں کوئی مشقت کا کام ہو اس کے ساتھ اگر کوئی ترانہ، کوئی اس طرح کے بول بولتا بولتے رہے لوگ آواز میں آواز ملا کر، تو مشقت آسان ہو جاتی۔ یہ ملٹری بین یوں ہی نہیں ہے، چلے جا رہے ہیں 20 میل تک ایٹ دی بیٹ آف ڈرم اور پتہ بھی نہیں چلے گا کتنے چل رہے ہیں، بغیر اس کے ذرا اتنا مارچ کر کے دکھائیے وہ ٹھکانے آ جائے۔ یہ ایک ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کیمبل پور کے علاقے میں یہ خلاصی گینگز ہوتے ہیں جو بھاری بھاری چیزیں اٹھاتے ہیں، موو کرتے ہیں، ان کو کب کسی نے کام کرتے دیکھا ہوا ہو تو اس کے سامنے ہوگا کہ اس طریقے کی مشقت کرتے ہوئے اور اپنی موومنٹس کو سنکرونائز کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ اسی طرح کے بول بولتے ہیں۔ یہی نقشہ وہاں، حیات ایک، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، وہی انسان ہے، وہی فطرت انسانی ہے، صرف یہ کہ ہدف بدلے ہوئے، ایک محنت دنیا کے لیے ہو رہی ہے، ایک محنت اللہ کے لیے ہو رہی ہے، رخ بدل گیا ہے۔
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا،
میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے میں بالکل یکسو ہوں. فلکرنگ مائنڈ اب نہیں ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر, یکسو ہو گیا حریف. لہذا اس وقت صحابہ کرام جو ہے یہ شعر پڑھ رہے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. کس بات کی بیعت کی ہے؟ جہاد کی بیعت کی ہے. جب تک جان میں جان رہے گی, جب تک سانس آ رہا ہے, ہم جہاد کرتے رہیں. حالانکہ فاقے پڑے ہوئے ہیں اور پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, شدید سردی, کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے. کسی نے اگر دیکھی ہو مدینے کی سردی, لاہور کی سردی اس کے آگے بڑی ہیچ ہے, بڑی سخت. مجھے کبھی لاہور میں تجربہ نہیں ہوا اس سردی کا جس سردی کا میں نے تجربہ کیا ہے 71 کے دسمبر میں مدینہ منورہ. وہ سردی کڑاکے کی, اور حال یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, وہ دالیں چل رہی ہیں, بھاری بھاری پتھر توڑے جا رہے ہیں, اور زبان پر یہ ترانہ ہے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کے ذات میں تو یہ دونوں حیثیتیں جمع ہیں, اللہ کے رسول بھی ہیں, بلکہ دو کیا کتنی حیثیت سے گنوائیں گے, اللہ کے رسول بھی ہیں, مسلمانوں کے امیر بھی ہیں, ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں, اور سپہ سالار بھی ہیں, کتنی حیثیتیں جمع ہیں. آگے خلافت راستہ میں کیا ہوا؟ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, لیکن ابھی مسلمانوں کی امامت جو ہے وہ یکجا ہے, دین اور دنیا کی امامتیں جدا نہیں ہیں. خلافت راشدہ کا اصل وقت یہ ہے کہ اس میں کہیں کوئی تفریق نہیں ہے دین اور دنیا کی. جو امیر المومنین ہیں وہی خطیب مسجد نبوی ہیں, وہی امام نماز, کوئی فرق نہیں ہے. یہ قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے درکت کے امام, وہ امامت اور یہ امامت اور نہیں, ایک جگہ یک جگہ. اس کے لیے بھی جو ہماری تنظیم کا پیوٹ ہے وہ بیعت. البتہ یہاں میں نے وضاحت کی تھی, اور وہ وضاحت آج کسی درجے میں اخبار میں آ گئی ہے, چونکہ میں نے مجمل بات کی تھی لہذا مغالطہ ہو گیا لوگوں. میں نے کہا تھا کہ بیعت کو بیلٹ کے ساتھ کنفیوز نہ کیجیے. بیلٹ اور بیعت, بیعت بیلٹ کا قائم مقام نہیں ہے. بیلٹ جو ہے الیکشن, وہ قائم مقام ہے اس مشورے کے کہ جو بیعت سے پہلے مشورہ ہوتا تھا کہ کس کو امیر چنا جائے, کس کو منتخب کیا جائے. یہ پہلا قدم ہے. آج جو پروفیسر صاحب نے سرخی, وہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, پہلے ووٹ ڈالو پھر بیعت کرو, یہ الفاظ تو ان کے ہیں, لیکن یہ کہ سیکوینس جو ہے اس سے ذرا واضح ہو گیا ہے. مثلاً یہ کہ سقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہو رہا تھا کہ خلیفہ کون ہو, انصار نے کہا ہمارا حق ہے, اس لیے کہ حضور کو جو غلبہ حاصل ہوا وہ تو ہماری مدد سے ہوا. دیکھیں نا, چاہے ان سو مینی ورڈز انہوں نے نہ کہا ہو, لیکن بٹوین دی لائنز تو ہے نا کہ اے مہاجرین تم تو بھاگ کر آئے ہوئے ہو, جانے بچا کر آئے ہو, گھر بار چھوڑ کر آئے تھے, ہم نے تمہیں پناہ دی, تو ہماری اصل وہ نصرت ہے جس سے کہ یہ دین پھلا پھولا اور اس کے اندر وہ شان پیدا ہوئی کہ حکومت قائم ہوئی, لہذا خلافت ہمارا حق ہے. بتائیے کلیم ان کا کتنا قوی ہے, کتنا مضبوط ہے. اب اگر اس مسئلے پر ایک دفعہ بیعت ہو جاتی پھر معاملہ بڑا مشکل تھا, لیکن بیعت ابھی نہیں ہوئی, ابھی یہ ڈسکشن ہے. خبر ملی حضرت ابوبکر حضرت عمر کو کہ یہ مسئلہ وہاں ہو رہا ہے, اگر وہ بجلی کسی تیزی کے ساتھ نہ آئے ہوتے تو شاید فیصلہ ہو جاتا. پہنچے فوراً, انہوں نے کہا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے الائمۃ من قریش, ایک اور حضور کی حدیث ہے، عرب کسی اور کی سیادت اور قیادت جانتے ہی نہیں سوائے قریش کے، یعنی حکمت کو دیکھو، عرب پر ایک حکومت قائم کرنی ہے، کیا عرب کا مزاج انصار مدینہ کی حکومت کو تسلیم کر لے گا؟ یہ بات حضور کی حدیث کی شکل میں جب آ گئی تو جہاں حضور کا قول آ جائے سارے کلیم ختم، سارے مطالبات اپنی جگہ، دلائل تھے لیکن ختم، کس کے مقابلے میں؟ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قول رسول کا ناقل کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، انکویسچنیبل۔ لہذا بات طے ہو گئی کہ قریش میں سے ہوگا۔ اب قریش بھی تو کوئی ایک چیز نہیں، اس میں دو بڑے بڑے گھرانے ہیں، بنو امیہ اور بنو ہاشم، اور ان کی پرانی چشمک چلی آ رہی ہے، اور حضور سے قرابت کا تعلق تو بنو ہاشم کو ہے، لہذا سوال پیدا ہوا قریش میں کون ہو؟ ان میں سے اگر کوئی ایک ہوتا وہ پرانی چشمک جو ہے وہ شروع ہی سے تازہ ہو جاتی۔ یہ کسی نے کہا نہیں ہے، یہ میں اپنا ایک انفرنس دے رہا ہوں۔ ہمارے دونوں جو پہلے خلیفہ ہیں وہ نہ ہاشمی ہے نہ اموی ہے، رشید تو ہے۔ بنو تیم میں سے حضرت ابوبکر، بنو عدی میں سے حضرت عمر، دونوں قبیلے چھوٹے۔ حضور نے جو کچھ کہہ دیا ہے ہم تو اس کا سوواں حصہ نہیں کہہ سکتے۔ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ حکمت، انہوں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، بات کہی نہیں، حضرت ابوبکر کا ہاتھ کھینچا اور بیعت کر۔ اب جو پھر لوگ ٹوٹ پڑے تو اب یہ بیعت ہوئی، یہ جو پہلے ہوئی ہے ڈسکشن اس کو رکھیے اصل میں مشورہ، اور اس کے بعد ایک سمبل ہے۔ بیعت کیا ہے؟ ہم نے آپ کو قبول کر لیا، ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، ہم نے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو سم و تاز کے رشتے میں منسلک کر لیا، یہ اس کی علامت۔ اس کو ہی دوسری مثال سے سمجھیے جو اخبار میں بھی آ گئی ہے۔ حضرت عمر اپنے وہ جو حالت ہے آپ کی زخمی کیفیت میں، اس میں مقرر کر دے چھ افراد کا ایک بورڈ، تم طے کرو کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ اب یہ ہے گویا کہ یوں کہیے کہ یہ وہ الیکٹورل کالج بن گیا ہے چھوٹا سا، اسے بنانا ہے۔ وہ چھ افراد جو ہے کئی دن تک لگے ہوئے، مشورہ ہو رہا ہے، ابھی بیعت نہیں، یہ مشورہ ہو رہا ہے، کون ہو، کس کے لیے کیا دلائل ہے، کس کے لیے کیا دلائل ہے، کس کے ساتھ کتنی مصلحت ہے، کس کے ساتھ کون سی مصلحتیں ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے چل رہی ہیں۔ بالآخر جو بھی تفاصیل ہے اس کو اومٹ کرتے ہوئے میں کر رہا ہوں، حضرت عثمان کے نام پر اتفاق ہو گیا، اتفاق ہو گیا، اب بیعت ہوئی حضرت عثمان کے ہاتھ پر، سب نے بیعت کی، چاہے اس سے پہلے کوئی کلیمنٹ تھا کہ حق میرا ہے، ہوا کرے، وہ مشورے کے درجے میں کلیمنٹ تھا، لیکن جب طے ہو گیا تو عثمان کے ہاتھ پر بیعت اس کو بھی کرنی ہے، اس لیے کہ یہ امت ایک وحدت ہے، اس میں تفرقہ جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابوبکر کے انتقال کے بعد بھی کچھ لوگ بنو ہاشم میں سے، کچھ لوگ آپس میں چہمے گوئی کرتے رہے کہ یہ حق ہمارا تھا کہیں اور چلا گیا ہے۔ اسی پر کہا تھا حضرت عمر نے کہ اگر یہ اس طرح کی نشستیں اور اس طرح کے مشورے جاری رہے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں، اس لیے کہ یہ تفرقہ جو ہے امت کے اندر ناقابل برداشت ہے۔ فیصلہ ہو چکا، نسل عمارت ہو چکا، بیعت ہو چکی، اب ان معاملات کے اوپر گفتگو نہیں۔ تو یہ جو مشاورت ہے اصل میں یہ ہے در حقیقت قائم مقام بیلٹ کا۔ آج ہمیں اس کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنا ہوگا، نہ تو ہم بعین ہی وہ خلافت والا طریقہ لا سکتے جو یہ سمجھتا ہے وہ بہرحال عقل و خرد کی کسی خاص سطح پر ہے جسے میں گفتگو نہیں کر سکتا، جس کو یہی معلوم نہیں کہ ایک قبائلی معاشرہ ہوتا ہے، اس قبائلی معاشرے میں قبیلوں کے جو چیفز ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، ان کے مابین مشورہ قائم مقام ہوتا ہے ہر ہر فرد کے مشورے، لہذا وہاں وہ مشورے کہاں پیدا ہو گیا، قبائل کے چیف ہے ان کی بات ہو گئی، ایک ایک فرد کو ریفر کرنا حماقت. لیکن اب جو معاشرہ ہمارا ہے وہ قبائلی نہیں ہے، تھوڑے سے پاکٹس ہیں بلوچستان میں کہیں قبائلی معاشرہ تھوڑا سا ہے، لیکن وہ بھی اب وہ قبائلی سسٹم جو ہے ایروڈ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. ادھر ہمارے وہ جو آزاد قبائل کے علاقے ہیں وہاں قبائلی نظام ہے، لیکن وہ تو بہرحال ہمارے ویسے بھی پولیٹیکل سسٹم میں اس طریقے سے شامل نہیں ہے، انہیں کچھ علیحدہ اسٹیٹس دیا ہوا ہے. تو جو مین بلک ہے پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو، یا قبیلہ نہیں، برادری سسٹم پر ووٹ ملتے رہے، یہ بات دوسری، قبیلے کا نظام نہیں ہے. یا تو ایک ہی برادری کے دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جائے گا، قبیلے میں ناممکن ہے، قبیلہ تو ایک وحدت ہوتا ہے، قبیلے میں ممکن نہیں ہے کہ دو افراد ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں. تو چونکہ وہ قبائلی نظام نہیں رہا ہے، لہذا وہ جو تھا طریقہ وہ تو اب نہیں چلے گا، کچھ نہ کچھ آپ کو آگے آنا پڑے گا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دنیا میں چلن ہے وہ آپ اختیار کر لیں، یہ پاگل پن ہے. آپ دیکھیے اپنے حالات کو، دیکھیے اپنے اصولوں کو، دیکھیے کرنا کیا ہے اس کو دیکھیے. مثلاً میں مثالاً کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیے خطبہ جمعہ کا مقصد ہے تعلیم دین، اور تعلیم دین کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ کو نماز اور روزے کے مسائل بتا دیے جائیں. یہ دین جب ہماری پوری زندگی کا دین ہے تو اس کے سلسلے میں جو رہنمائی ہے وہ دینی پڑے گی. اس وقت مثلاً میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یونیورسل سفریج ہو، ایڈلٹ فرنچائز ہو، یا کچھ لمیٹڈ فرنچائز کیا جائے. سوچئے، اچھا ایڈلٹ ہے تو کس عمر کو آپ ایڈلٹ کہیں گے؟ 18 سال کا اگر ایڈلٹ ہے تو 17 سال کا کیوں نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے 17 سال والا زیادہ ذہین ہو، 17 سال والا ہو سکتا ہے کہ وہ بی اے کر چکا ہو، ایسی مثالیں مل جائیں گی، اور 18 سال والا جو ہے وہ مڈل ہی نہ کر سکتا ہو. تو کیا اصول ہے، یاد سیکھ کیا؟ اگر 20 سال ہو تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اگر کوئی اضافی ٹیگ لگا دی جائے کہ کوئی پرائمری پاس تو ہو جو ووٹ دے، اخبار تو پڑھ سکتا ہوں، اسے پتا تو ہو کہ یہ چیز کیا ہے جو میں دینے جا رہا ہوں، تو کس دلیل سے آپ اسے رد کریں گے؟ یہ چیزیں ہیں کہ جو ایڈجسٹیبل ہیں، جن کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہوگا اپنے معاشرے کے اعتبار سے. مثلا میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور میرے پاس اس کے لیے قرآن میں دلیل ہے، 40 برس سے کم پہ آپ ووٹ مت دیں. قرآن مجید میں فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، جب وہ شخص اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا، پختگی کی عمر 40 سال ہے. تو کیا آپ کو یہاں پہ پختگی نہیں چاہیے؟ غلام پختہ کارے شو گریز طرز جمہوری، غلام پختہ کارے شو کہ از مغز دو صد خط فکر انسان نمی آیت. یہ نوجوانوں اور چھوکروں کے ہاتھ میں دے دینا ملک کی قسمتوں کو، اس کی بجائے کیوں نہ جو پختہ لوگ ہوں وہ طے کر. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے. اسی طریقے سے عورتوں کا ووٹ ہو یا نہ ہو، آج کی دنیا میں یورپ کے بعض ممالک میں عورتوں کو ووٹ نہیں، یہ نہ معلوم ہمارے ہاں اس پر کچھ سوچنے کو تیار نہیں. حالانکہ سب یہ مانیں گے کہ سب سے زیادہ فوکس ووٹنگ جو ہوتی ہے وہ عورتوں کی ووٹنگ میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ ویک پوائنٹ ہمارا ووٹنگ کا جو ہے عورت کا ووٹ ہے. میرا تو سوچا سمجھا یہ میری رائے ہے کہ عورتوں کا ووٹ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چلیے آزادی نسواں کا کوئی تصور اگر آپ کھینچ تان کر کے لاتے ہیں تو ایک بات تو میں پھر بھی کہوں گا کہ آدھا ووٹ ہونا چاہیے، اس لیے کہ شریعت نے شہادت آدھی رکھی ہے. اگر قرآن نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے تو کیا ایک عام مسئلے میں گواہی سے یہ کمتر ہے کہ اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے گواہی آپ کو دینی ہے کہ کون شخص زیادہ اہل ہے، کن کے ہاتھوں میں اس ملک کی زبانیں کار دی جائے، تو چلیے آدھا تو کیجیے۔ یہ میں نے مثالیں دی ہیں، اس کو بھی خام کا وہ سرخیاں نہ بنا دیجیے اخبارات کی۔ بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہوگا، لیکن اس یہ انایویٹیبل ہے، امرہم شورا بینہم کا کوئی نہ کوئی نظام کہ جس سے چناؤ ہو، اور چناؤ ہو جائے تو پھر اس کے ہاتھ پر بیٹھ، یہ بیٹھ ہونی چاہیے مجموعی، یہ نہیں کہ اپوزیشن والے کہ ہم قبول نہیں کرتے۔ یہ نظام جو ہے مغرب کا ہے، یہاں وہ مسئلہ آ جائے گا جسے آپ ون پارٹی گورنمنٹ یا نو پارٹی گورنمنٹ یا ملٹیپل پارٹی گورنمنٹ سے شمار کرتے ہیں، یہ مسئلہ یہاں آ جائے گا۔ یہ تمام مسائل جو بڑے پیچیدہ ہیں، آئیڈیولوجیکل سٹیج ہمیشہ ون پارٹی گورنمنٹ ہوتی ہے، روس میں ہے کوئی اور پارٹی، چائنا میں ہے کوئی اور پارٹی، ون پارٹی گورنمنٹ، مغربی جمہوریت میں زیادہ پارٹی ہو سکتی ہے۔ پھر پارٹیوں کے لیے سکوپ جو ہے، پارٹی الیکشن لڑتے ہوئے بھی پارٹی ہے، الیکشن لڑنے کے بعد پارلیمنٹ جانے کے بعد بھی پارٹی ہے، اور وہاں پارٹی وپ ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک خاص مسئلے میں آپ کی پارٹی کا مجموعی اسٹینڈ کچھ اور ہے، ذاتی طور پر آپ دیانتاً امانتاً سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بات غلط کہہ رہے ہیں، بات وہ صحیح ہے جو گورنمنٹ پارٹی کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن چونکہ آپ پارٹی میں ہیں، اس ٹکٹ پر آئے ہیں، لہذا آپ کو رائے دینی ہوگی اپنی ضمیر کے خلاف۔ یہ ہے کہ نہیں اس پارٹی سسٹم میں؟ پارٹی وپ ہے، پارٹی مینڈیٹ ہے، بولنا پڑے گا، یا پارٹی چھوڑو، اب پارٹی چھوڑو تو یہ سیٹ چھوڑو، پارٹی کے ٹکٹ پر تم آئے ہو، پارٹی کی اکثریت کی رائے یہ ہے وہ تمہیں دینی ہوگی۔ لیکن سوچئے کیا لاجک ہے اس کے پیچھے، اس شخص کا ضمیر ہے، اس کی دیانت اور امانت اسے کچھ اور راستہ سجھا رہی ہے، اور آپ کا پارٹی سسٹم اس کو باندھ رہا ہے کہ رائے دو۔ ان تمام چیزوں میں اجتہادی نقطہ نظر کو، اجتہادی صلاحیت کو بروئے کار لا کر سوچنا ہوگا۔ میرے نزدیک میں کچھ ہاف پہ جاتا ہوں، اس میں یہ بھی ایک فوڈ فار تھاٹ ہے، سوچے لوگ اس وقت کے حالات میں تو میری پختہ رائے یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے اور نو پارٹی بیسس پہ ہونا چاہیے۔ یہ میں نے دو سال پہلے ذاتی مشورہ دیا تھا دیا تھا، اس لیے کہ پارٹیوں کا ہمارے ہاں جو اچار پکا ہوا ہے، جو کھچڑی بنی ہوئی ہے، تعداد ہی معلوم نہیں، ایسی ایسی پارٹیاں بھی ہیں جن میں لیڈر ہی لیڈر ہے، بس فالوور کوئی ہے ہی نہیں، ہے پارٹی۔ پھر یہ کہ پارٹیوں میں کون سے رجسٹر ہوئی، کون سی نہیں ہوئی، کس کو آپ حق دیں گے، کس کو نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی کو الیکشن نہ لڑنے دیجئے، پوری دنیا میں آپ کے الیکشن کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ سب سے بڑا اپوزیشن گروپ اس کو دنیا جانتی ہے۔ وہ تو اس سب کا علاج یہ نو پارٹی بیس پر الیکشن ہو جائے، لیکن یہ مستقل بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اس وقت کی ایک سچویشن ہے جس سے نکلنے کے لیے میرے نزدیک پارٹیز الاؤ ہونی چاہیے۔ الیکٹوریٹ کو، یعنی مستقل بات جو کہہ رہا ہوں، اس وقت کی بات وہ تھی جو میں نے ابھی کہہ دی، پھر کوئی کنفیوژن نہ ہو، اس وقت میری رائے ہے نو پارٹی الیکشن، لیکن یہ کہ مستقل پارٹیز ہو، وہ عوام کو ایجوکیٹ کرے، رائے دے مسائل کے بارے میں، اپنے مینیفیسٹوز دے، لیکن الیکشن لڑنے کے بعد جو وہاں آ جائے وہ ایک وحدت بن کر، ون ہاؤس جس میں ہر شخص اپنی ذاتی ضمیر سے رائے دے، کوئی پارٹی فٹ نہ ہو۔ الیکشن کے بعد جو آگے آیا، جو ہنڈر دی اسٹیٹ ہے، وہ دونوں مل کر پورے اعتماد کے ساتھ ٹانگے گھسیٹنے کے نقطۂ نگاہ سے نہیں، وہ جو مغربی جمہوریت ہے کہ حکومت ٹھیک بھی کام کر رہی ہے تو ہمیں تو تنقید کرنی ہی کرنی ہے، ہم تو ادھار کہاں بیٹھے، ہمیں تو ٹانگ گھسیٹنی گھسیٹنی ہے، یہ نہیں۔ اس کے بعد آپ کا تعلق ہوگا سموتات کا، بیعت ہوگی، سموتات ہوگا، آپ اللہ اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر جو کریں گے ہم ساتھ دیں گے۔ حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی اور وفاداری کا ہے۔ قیلہ نے من دا یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کس کی خیر خواہی، کس سے وفاداری،
قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہ، اللہ کی وفاداری، اس کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اس کے رسول کے ساتھ وفاداری، اور مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ وفاداری، اور خیر خواہی اور عوام کے ساتھ وفاداری، یہ نظام ہے جو اس وقت چل سکتا ہے، جو ون پارٹی اوپر جا کر تو پارٹی نہیں ہے، پارٹی لیس گورنمنٹ ہوگی، البتہ الیکشن سے نیچے نیچے پارٹیز ایگزسٹ کریں گی، لیکن ہاؤس میں جا کر وہ پارٹیز کی حیثیت سے فنکشن نہیں کریں گے، بلکہ جو بھی وہاں چلا گیا ہے وہ نمائندہ ہے، لوگوں کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اور وہاں اسے اپنی دیانت اور امانت کے تحت وہاں رائے دیں گے۔ یہ ہے ایک خاکہ، لیکن جو ساری بات بتانا چاہتا تھا میں وہ یہ کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں الیکشن کا مخالف ہوں، میں نے بیعت کا اصول بتا دیا ہے، تو بیعت اور الیکشن یہ ایک دوسرے کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے۔ الیکشن کا جو نظام بھی آپ بنائیں گے وہ امرہم شورا بینہم کا ایک نقشہ بنے گا، اس سے جو بھی منتخب ہو کر آ گیا، جس کو معین کر لیا گیا، اب اس کے ساتھ ایک پرسنل اوتھ آف الیجینس ہوگی، سم و تاب کا ایک رشتہ اس کے ساتھ قائم ہوگا، اس کی خیر خواہی جو ہے فرض ہوگی، اس لیے کہ اس کی خیر خواہی اس امت کی خیر خواہی، اب اس کے ہاتھ میں زمام کار ہے، چلیے 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے ہے، یوں سمجھئے کہ یہ زیادہ قریب ہو جائے گا امریکن پریزیڈنشل سسٹم کے، کہ اس کو اب آپ پورے اختیارات دیجئے، اس کے ساتھ تعاون کیجئے، ہاں جو بات غلط ہو دھرنے کے ساتھ کہیے۔ اس کے لیے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں، حضرت عبادہ ابن صامت نے جو فرمایا، ہم حضور سے کس بات کی بیعت کرتے تھے؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیعت کی حضور سے، علی السمع والطاعۃ، سنے اور اطاعت کریں۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ حضور کے ساتھ تو یہ سب بات جو ہے غیر مشروط ہے، جو حکم چاہے دے دیں، اس لیے کہ آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کی حاکمیت مطلقہ کس کے ذریعے سے آئے گی؟ حضور کے فرمانے سے۔ لیکن حضور کے بعد جو بھی کوئی آئے گا اس کی اطاعت ہوگی فی المعروف، اللہ اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر، اس سے باہر نہیں، لیکن اس کے دائرے کے اندر اندر جو حکم ہوگا وہ ماننا پڑے گا، سب ہوتا سنو اور اطاعت کرو۔ ابھی اس کی بات آ جائے گی، فی العسر والیسر، یہ سم و طاعت مشکل میں بھی ہوگی آسانی میں بھی، بات بڑی بھاری ہے لیکن جھیلنی ہوگی، حالات ناموافق ہیں لیکن حکم ماننا ہوگا، عسر میں یسر میں، یہ وہی الفاظ ہے، انما العسر یسرا انما العسر یسرا، والمنشط والمکر، عسر و یسر جو ہے یہ تو باہر کے حالات ہوئے، خارجی حالات، اور منشط اور مکرہ ہے اندرونی کیفیت، کوئی چیز تو آپ کو اچھی لگتی ہے کہ یہ حکم اچھا دیا گیا ہے، تو آپ نشاط قلب کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ بات مان لیں گے، اور ایک معاملہ ایسا ہے کہ رائے آپ کی اس کے خلاف ہے لیکن وہ لزم کے تحت فیصلہ ہو گیا ہے، جو صاحب امر ہے اس کا ڈسیزن ہے، تو اگرچہ آپ کی طبیعت جو ہے اس کو قبول نہیں کر رہی تو کراہت کے ساتھ لیکن ماننا پڑے گا، بالمنشط والمکر رہے، چاہے طبیعت اس کو کھلے دل کے ساتھ قبول کرے اور چاہے اپنی طبیعت پر جبر کرتے ہوئے اس کو ماننا پڑے، ماننا پڑے۔ یہ ہے ڈسپلن، یہ جو انتشار اور تشدد ہے اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ہاں کوئی ایک دینی جماعت بھی اس نظام پر قائم نہیں، لہذا انتشار ہے، اپنی اپنی ڈبلی، اپنا اپنا راگ۔ اسلام کس طرح کا ڈسپلن چاہتا ہے؟ نظم جماعت، آگے چلیے، وحلا اثرت دن علینا، اور ہم سے یہ عہد بھی لیا گیا کہ کوئی صاحب امر اگر تمہارے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دے تب بھی ماننا پڑے گا، فرق کیجئے، ایک مشترک چیز ہے، میں سمجھتا ہوں میرا بھی حق ہے، فلانے کا بھی حق ہے، لیکن مجھے نہیں دیا گیا، اسے دے دیا گیا، مجھ پر ترجیح دی گئی ہے، ماننا پڑے گا.
الا اثر بن علی،
چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دے دی گئی ہو.
والا اللہ نزاد امر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ تعالی فیہ برہان.
اور حضور نے ہم سے یہ بھی عہد لیا کہ جو صاحب امر ہوں گے اس سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے،
الا آنکہ تم دیکھو کھلا کھلا کفر، جس کے لیے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی دلیل، دلیل قطعی، برہان قاطع موجود ہو، تب تو کہیں گے لا سمع ولا طاعۃ،
نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. لیکن ایک معاملہ انٹرپریٹیشن کا ہے، واضح بات نہیں ہے کہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ورزی ہے. جب تک کہ دلیل اور برہان کھلی نہ ہو اس وقت تک وہ سم و طاعت کے رشتے کو آپ توڑ نہیں سکتے. یو ہیو ٹو اوبے.
وان نقول بالحق اینما کنا،
اور حضور نے ہم سے اس بات کی بھی بیعت لی کہ ہم حق بات ضرور کہیں جہاں بھی کہیں ہم ہوں.
لا نخاف فی اللہ لومت لائم،
کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کا کوئی اندیشہ نہ رکھے. اگر شورا میں ہے تو بات وہ کہیں کہ جو ذی اور ضمیر کی بات ہو، یہ نہ دیکھیں کہ صاحب امر کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ رہے ہیں یا کوئی وہ کھلی ہوئی کشادہ پیشانی سے بات سن رہا ہے. اگر یہ دیکھا تو گئے، ہلاک ہو گئے. اسی لیے کہا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر،
کھڑے ہو کر حق بات کہو،
اس سے کوئی چیز تمہیں پیچھے نہ رہنے دے، کوئی خوف، کوئی لالچ، کوئی ٹیمپٹیشن، کوئی پرسیکیوشن، حق کے کہنے میں آڑے نہ آئے. لیکن آپ نے حق کہا، بات کہہ دی، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا، عمل اس پر کرنا پڑے گا.
الا آگے معاملہ صریح کفر کا ہو،
صریح کفر کا ہو گیا تو کھلم کھلا اطاعت کا قلادہ گردن سے نکال کر دیکھیے، ان کے منہ پر دے ماری ہے کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے.
اینڈ یو کم ان این اوپن ریولٹ،
پھر اجازت ہے تمہیں، پوری بغاوت کرو، جس کا نام اسلام میں خروج ہے. خروج کرو. اگر کفر بوا آ جائے، کھلا کفر اگر آ رہا ہو تو پھر ریولٹ نہیں کرو گے تو بے غیرت ہو، پھر دین کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ وفاداری اولاً جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اس کی کتاب کے ساتھ ہے، اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. اس کے تابع ہے وفاداری ائمت المسلمین و عامتہم و تابعین. یہ ہے نظام در حقیقت، اس کو ذہن میں رکھیے. ہم نے تو چونکہ ذہنوں سے اوجھل کی ہوئے چیزیں، آپ کو کیا پتا، یہ علماء کو پتا نہیں، وہ تو وضو کے مسائل آپ کو بتاتے ہیں نا، اور وہ بھی کون بتاتا، اب تو کوئی نہیں بتاتا، اب تو نور اور بشر کا جھگڑا بتاتے ہیں، ایک ہی مسئلہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہے زندگی کے وہ معاملات جو کتاب و سنت سے آپ کے سامنے آنے چاہیے. یہ ہے روشنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ، یہ ہے نظام. یہ صرف استنجے کے ڈھیلے گننے والا دین نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ بھی دین کا حصہ ہے، اس کو ہم خارج نہیں کرتے. جب اس پر فتنہ درست کیا گیا تھا تو صحابہ نے جب شکایت کی حضور سے کہ یہودی ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تلقین کرتے ہیں، حضور نے فرمایا ہاں کہو ان سے، ہاں ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا ہے. یہ بھی انسانی زندگی کا جز ہے، طہارت ہی سے تو آغاز ہے ہر شے کا، ہمارے نبی نے سب کچھ سکھایا، لیکن وہاں سے لے کر یہاں تک سکھایا، اصول جہابانی سکھائے، اصول تنظیم سکھائے، حکومت کا نقشہ سکھایا. آج ہم باقی سارے اصول جو ہیں وہ تو یورپ سے لے رہے ہیں، الیکشن ممبری، کرسی، صدارت لے دے کر بڑی تان ٹوٹتی ہے، تو آیا پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو، گویا کہ کوئی اور تو ہے ہی نہیں. ون پارٹی رول ہو یا یہ کہ یہ متعدد پارٹیوں کی حکومت ہو، جو نقشے دنیا میں اس وقت ہیں اس سے ادھر ادھر سوچنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ضرورت اس بات کی ان کو بھی دیکھیے، ان کے پروز اور کونس کو بھی دیکھیے، کیا کس چیز کے اندر کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا بھلائی ہے، کیا برائی ہے. لیکن پھر دیکھیے اپنے نظام کو، ہمارے لیے سورس جو ہے وہ کتاب و سنت ہے. ہمارے لیے اسوہ کاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات یہ تو وضاحت ہوئی اس مغالطے کی کہ جو پیدا ہو گیا تھا, لیکن جو ہمارا اصل موضوع چل رہا تھا اس کے لیے میرے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے. وہ یہ تھا کہ پھر دور خلافت کے بعد ہمارے یہاں بیعتیں تقسیم ہو گئیں, اس لیے کہ مذہب اور سیاست علیحدہ ہو گئے. بنو امیہ بنو عباس ان کی سیاسی اور حکومتی بیعت تو کی, لیکن ظاہر بات ہے کہ اب دینی رہنمائی کے لیے ان کی طرف تو دیکھنا, الا ماشاء اللہ ان میں بھی تھے. ان میں ایک تو وہ بھی ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا, لیکن یہ کہ بحیثیت نظام جو ہے اب یہ نظام خلافت راشدہ کا نہیں ہے, لہذا دوسری بیعت جو ہے وہ مذہبی شروع ہو گئی. اسے بیعت ارشاد کہتے ہیں. یہ بیعت جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہو رہی ہے, جو معین الدین اجمیری کے ہاتھ پر ہو رہی ہے, جو خواجہ بختیار کاکی کے ہاتھ پر ہو رہی ہے, جو بابا فرید صاحب کے ہاتھ پر ہو رہی ہے, یہ بیعت ہے دینی مذہبی روحانی اخلاقی بیعت. سیاسی بیعت جو بھی سلاطین ہے جو بھی حکمران ہیں ان کی اطاعت قبول کی جا رہی ہے. اس کے بعد وہ زمانہ آیا کہ ہماری حکومتیں وہ نام کی مسلمان حکومتیں بھی ختم ہوئی, تماشا دکھا کر مداری گیا, نئے مداری آئے, کہیں انگریز کہیں فرانسیسی کہیں کوئی اور. تو اب جو بیعتیں ہوئی ہیں ان میں میں نے گنوایا تھا کہ ان غیر مسلم حکمرانوں کے چنگل سے نکلنے کے لیے تحریکیں اٹھیں, وہ تحریکیں بھی بیعت کی بنیاد پر اٹھیں. وہ سنوسی تحریک ہو, مذہبی تحریک ہو سوڈان کی, اور سب سے بڑی مثال ہمارے لیے تو بہت بڑا روشنی کا مینار, کل 150 پہلے کی بات ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہے, تحریک شہیدین سید احمد بریلوی غازی حد مدفون اندری مرقد, مومن و متقی ولی اللہ و مجدد برات سے سیستا سب. ان کی قبر پر جب میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا تھا 1953 میں, تو یہ کتبہ تھا, بدقسمتی سے اب جو میں وہاں گیا تو وہ کتبہ نہیں ہے. مجھے وہ اشعار اب تک میرے دل پر کھندا ہو گئے تھے. سید احمد بریلوی غازی ہست مدفون اندری مرقد, مومن و متقی ولی اللہ و مجدد برات سیستا سد, آمد از ہند با گروہ کثیر بحر امداد مقدمہ سرحد. یہ جہاد کا جو غلغلہ ہوا ہے اس میں ہمیں دونوں بیعتیں پھر جمع نظر آئیں. وہ جو سپلٹنگ ہوئی تھی خلافت راشدہ کے بعد, وہ آ کر جہاں متحد ہوئی وہ سید احمد بریلوی غازی ہیں, کہ پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت ارشاد ہوئی پھر ان کے ہاتھ پر بیعت جہاد ہوئی, دونوں بیعتیں جمع ہوئی. اس کے بعد بدقسمتی سے اب جو انگریز آیا تو جہاں ہم نے اس سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سیکھا, وہاں ہم نے ان سے ان کا طریقہ تنظیم بھی لیا, کانسٹیٹیوشن ہوگا اس کے قواعد و ضوابط ہوں گے, جمہوریت ہوگی, صدر منتخب ہوگا, جنرل سیکرٹری ہوگا, فلاں ہوگا فلاں ہوگا. آج ہماری دینی جماعتوں کے لیے بھی کوئی اسوہ نہ ہمارے ماضی میں رہا, وہ ماضی بڑی تو بہت دور کی بات تھی, ماضی قریب میں بھی کوئی تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں, لے دے کر وہی کانسٹیٹیوشنل نظام جو ہے. تو جہاں میں بات پہنچانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اب اگر اقامت دین کی جد و جہد انقلابی خطوط پر کرنی ہے, اس کی بنیاد صرف اور صرف بیعت پر ہو سکتی ہے, کسی کانسٹیٹیوشنل اور دستوری اس طرح کی تنظیم پر نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ عقلاً بھی شخصی قیادت کے بغیر انقلابی عمل چلتا ہی نہیں, اور نقلاً بھی ہمارا جو سرمایہ ہے اصل, ہمارے اسلاف کا جو طریقہ ہے, کتاب و سنت سے جو منسوس ہے, وہ طریقے بیعت ہے. تو میرا مضمون تو اصل میں یہ تھا, اس میں بس ایک وضاحت مجھے اور کرنی ہے. وہ وضاحت یہ ہے, ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی جماعت بنتی ہے, جیسے کہ مثلا میں نے ایک تنظیم اسلامی قائم کی, تو آیا اس میں امیر کا چناؤ پہلے مشورے سے ہوگا پھر بیعت ہوگی؟ جیسے کہ خلافت کے بارے میں نے کہا, یا اس چناؤ کے بغیر مشورے کے بغیر امیر کا نصب ہو جائے گا. یہ بڑا پریکٹیکل مسئلہ ہے. اگر کرنا ہے کچھ کام تو ہمیں ان چیزوں پر سوچنا پڑے گا. کرنا نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر تو یہ ساری باتیں سپر فلوس ہیں. یہ تو ساری گفتگو جو میری چل رہی ہے چھ جمعوں سے وہ ساری بیکار ہے اگر کرنا کچھ نہیں. لیکن اگر ارادہ ہے, اگر یہ بات پورے طور پر معلوم ہے کہ اس ملک کا بقا اور استحکام صرف اور صرف اسلام میں مضمر ہے, اگر یہ بات منکشف ہو جائے کہ اقامت دین ہمارا دینی فریضہ ہے, تو پھر کچھ تو کرنا ہے. کرے تو کس طرح کرے, تنظیم کیسے ہو, تو وہ جان لیجئے. جماعتی تنظیم اور حکومت تنظیم میں بنیادی فرق ہے. حکومت ہوتی ہے ایک علاقے پر, اور علاقے میں رہنے والے سب لوگ اس میں شریک ہیں. جو حکومت بنے گی وہ ان سب پر ہوگی, لہذا ان سب کے مشورے کو اس میں شامل ہونا ضروری ہے. لیکن جماعت جو بنتی ہے اس میں کسی کا شامل ہونا نہ ہونا اس کے اختیار میں. اگر اسے دل ٹھکتا ہو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پر تو ہاتھ میں ہاتھ دے, نہیں دل ٹھکتا اپنی راہ لے, کوئی اور بہتر نظر آتا ہے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے, اگر کوئی نظر نہیں آتا خود کھڑا ہو لوگ اسے بیٹھ لے. یہ سارے آپشنز اوپن ہیں. لہذا یہاں لازمن کوئی پہلی مشاورت ضروری نہیں. اور یہ بات بھی جان لیجئے جو انقلابی پروسیس ہو رہا ہے اس کے داعی کو آپ انتخاب سے چن ہی نہیں سکتے, یہ پاگل پن ہے. اس میں بڑی ایک عظمت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ شخص کے جس کے دل پہ اس کا اس طریقے سے غلبہ ہو جائے کہ اسے زندگی میں کوئی معنی نظر نہ آتے اس کام کے بغیر, صرف وہ چل سکتا ہے آگے. اور یہ چیز آپ مشورے سے کسی کے اندر پیدا نہیں کر سکتے. یہ تو جس کو ہم کہتے ہیں دائیہ پیدا ہو گیا ہے. وہ دائیہ جب کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ دائی بن کر کھڑا ہوتا ہے. آپ مشورہ کر کے کسی کو کہیں کہ تم کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑا نہیں ہوگا, وہ تو کھڑا خود ہوتا ہے. جس کے اوپر اپنی فرضیت اس درجے منکشف ہو چکی ہو کہ اس کے لیے زندگی بے معنی ہو اس کام کے بغیر, وہ اٹھے گا, وہ پکارے گا من انصاری اللہ. مشوروں سے دائی کبھی نہیں بنے, دائی اپنے ذاتی دائیے سے بنتا ہے. ہاں اب دیکھیے یہ آپ کا چوائس ہے. ایک ادھر بلا رہا ہے آپ کو کہ میں اس طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں, آؤ میرا ساتھ دو. کوئی اور ہے وہ بتا رہا ہے نہیں طریقہ یہ صحیح ہے, آؤ میرے ساتھ. آج جماعتیں جو ہے وہ یہی تو ہے. کیا آپ کے خیال میں میں ایسے مغالطے میں مبتلا ہوں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ جماعت اسلامی بھی اپنے ذہن میں دین کے مطابق کام کر رہی ہے؟ کیا سب کو سپاہش ہے؟ تبلیغی جماعت اپنے خیال میں جو بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اس پر کام کر رہی ہے. اب یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں, آپ دیکھیے ان کے دلائل کیا ہے, کیا طریقہ کار ہے, کس تحت پر آگے جا رہے ہیں. لیکن کام کرنا لازمی ہے. ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. لازم ہے یہ. یہ آپ کا آپشنل معاملہ نہیں ہے کہ کرو تو کرو نہ کرو تو نہ صحیح. یہ لازم ہے, یہ فریضہ دینی ہے. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے لیے تو یہ معاملہ اور متعدد اعتبارات سے اہم ہے. ہمارا یہ دینی فریضہ ہے, ہمارے اس وطن کا بقا اور استحکام کسی کے ساتھ منسلک ہے. ہمارے قومی اتحاد اور یکجہتی کے لیے کوئی اور بنیاد سوائے دین کے نہیں ہے. تو ہم تو ہر چار طرف سے مجبور ہیں اس کے لیے, ناچار مسلمان شو. لہذا اگر یہ کام کرنا ہے, اور آج میں نے عرض کیا صدر ضیاء الحق صاحب کی اس گفتگو کے حوالے سے بھی کہ یہ ہوگا تو کسی انقلابی عمل کے ذریعے ہوگا, جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.